بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 ستمبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حاقہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. یہ سورہ حاقہ کی ابتدائی 12 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. سورہ قلم کے بعد سورہ حاقہ 29 پارے کی یہ تیسری سورت ہے، اور یہ بھی مکہ معظمہ میں ابتدائی دور میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہی میں سے ایک ہے. اس کا عنوان، اس کا نام الحاقہ، پہلی ہی آیت جو ہے اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، تو گویا اسی کو اس کی علامت اور پہچان بنا دیا گیا. قرآن مجید کی سورتوں کے بارے میں یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ان کے جو نام ہیں وہ علامتی ہیں، یعنی پہچان کے لیے. ہر سورت اپنی جگہ ایک حکمت اور معرفت کا ایک شہر ہے، اس کے لیے کوئی الگ الگ عنوان ہر سورت کے لیے معین کرنا بڑا مشکل ہے. اور بعض سورتیں اتنی طویل ہیں کہ ان میں اتنے مضامین ہیں. اب مثلا سورہ بقرہ 2.5 پارے پر محیط ہے، تو دین کے ہر گوشے سے متعلق رہنمائی اس کے اندر کسی نہ کسی انداز سے موجود ہے، تو اس کو کیا عنوان دیں گے. تو اسی طریقے سے ہر سورت اپنی جگہ ایک مکمل مضمون ہے، ایک مکمل شہر ہے علم اور معرفت کا. لہذا صرف عنوان پہچان کے لیے ہے الحاقہ. اس سورت کا آغاز ہوا الحاقہ. پچھلی سورت سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، تو لفظ قلم آیا اور وہی اس کا عنوان یا پہچان بن گیا. اس سورت کے سے متعلق ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے اور مسند احمد میں ہے، جس سے اس اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے. حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نکلے تھے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، جو اس وقت کا معاملہ تھا، شدید ترین مخالفین میں سے تھے، کیونکہ حضرت عمر کا معاملہ بھی سرداران قریش میں سے تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سردار زیادہ پیش 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 تھے، پورے نظام کو جو باطل نظام تھا، جو مشرکانہ نظام تھا جس کو وہ لے کر چل رہے تھے، اور اس نظام میں ان سرداروں کی مراعات تھی، تو وہ اپنے نظام کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ مخالفت وہی کر رہے تھے اس دین توحید کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی. تو وہ نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے. وہ خود بتا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے تو نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس وقت کی وہ تلاوت ایسی بھی ہوتی تھی کہ آواز بلند کے ساتھ، کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو، سنا جائے. اور پسندیدہ بھی یہ ہے، مثلا کوئی شخص اگر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، تو وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کو خود وہ تلاوت سنائی دے رہی ہو. یہ ریکمینڈیڈ ہے، پسندیدہ ہے. صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ دل ہی دل میں پڑھتے تھے، بلکہ تہجد کی نماز میں وہ قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرتے تھے کہ دوسرے بھی اس کو سن سکے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عمر بتاتے ہیں کہ میں ایک ذرا پیچھے کھڑا ہو کر سننے لگا، تو اس کلام کا مجھ پر کچھ اثر ہوا، اور میں نے پھر اس کو ٹالنے کے لیے میں نے کہا یہ تو کوئی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے. تو اسی سورت کے آخری حصے میں وہ آیت ہے کہ وما ہوا بقول شاعر انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ تو ایک بہت معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. لیکن میرے دل میں یہ بات آئی، اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تلاوت فرما رہے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. پھر کہنے لگے، میں نے فوراً سوچا اچھا شاید نہیں تو کاہن کا کلام ہوگا. اگلی ہی آیت جو پڑھی وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. تو سورہ حاقہ میں جیسے جیسے ان کے دل میں آ رہا ہے ویسے اس کا جواب مل رہا ہے. تو بہرحال وہ بہت گہرا اثر لے کر وہاں سے گئے. ایمان تو بہت بعد میں لائے ہیں، لیکن گویا کہ جو پہلا اس پر اسلام نے جو افیکٹ ڈالا ہے اور دل میں ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہوا، وہ یہ واقعہ تھا. اور اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے جو مکی دور میں نازل ہوئی. ان صورتوں کا اصل جو مضمون ہے وہ انذار آخرت ہے اور اس بات رسالت، خاص طور پر اس صورت کا. مکی دور میں قرآن مجید میں جنگجوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے قیامت کا ذکر بہت قوت اور شدت سے کیا گیا. چنانچہ اس صورت کے بھی جو مضامین ہیں، ابتدائی پہلی سے 12 آیات جو ہیں، یہ قیامت کے اٹل اور شدنی ہونے اور رسولوں کے انکار کے نتیجے میں قوموں پر جو عذاب ہلاکت آیا، قرآن مجید نے ان 6 قوموں کا ذکر بار بار کیا ہے جن سے خود اہل عرب بھی واقف تھے کہ ہاں یہ قومیں تھیں، تاریخ کا حصہ تھیں، ان کے پاس رسول آئے تھے، اور رسولوں کے انکار پر بالآخر اللہ کا عذاب بھی آیا تھا. یہ چیزیں جو ہیں، چونکہ وہ سفر کرتے تھے شام کی طرف، تجارتی سفر، قافلے لے کر جاتے تھے، تو انہیں ان میں سے اکثر کے جو کھنڈرات ہیں وہاں سے گزرنا ہوتا تھا، اور وہ جانتے تھے، تاریخی اعتبار سے انہیں یہ معلوم تھا. اگرچہ خود وہاں پر اس خطے میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا حضرت اسماعیل کے بعد، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضرت اسماعیل جو اس عرب کے اندر اللہ کے آخری رسول جو آئے تھے آپ سے قبل، 2500 سال کا فصل ہے. 2500 برس تک کوئی نبی اور رسول اس خطے میں نہیں آیا تھا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا تاریخی طور پر اور نبی اور رسول آئے ہیں، ان کی قوموں پر عذاب آیا ہے. چنانچہ انہی کے حوالے سے پہلی 12 آیات میں ان قوموں کا ذکر ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ. بہرحال قرآن مجید ہمہ جہت کلام ہے، اور اس کا جو انذار کا انداز ہے، چونکا دینے والا، ایک طرف سے یہ ہے کہ وہ متوجہ بھی ہوتا ہے ایک شخص، جیسے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ، آغاز کیا ہو رہا ہے، الحاقہ وہ شے جو یقینی ہے، شدنی ہے، ہو کر رہنے والی، ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم یہ حاقہ کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، کیا ہے حاقہ؟ اب ایک دفعہ ہلا دیا، انداز ایسا ہے کہ چونکانے پر مجبور کر دیا، لیکن ساتھ ہی نہ صرف چونکانا ہے بلکہ اس کلام کے اندر ایک ڈگنیٹی ہے، اس کے اندر ایک عظمت کا پہلو بھی ہے کہ انسان کا دل خود بخود جھکتا ہے کہ یہ کسی بڑی ہستی کا کلام، یعنی محض یہ نہیں ہے کہ چونکانے کے لیے تو وہ شخص کسی بھی انداز سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہیں، چونکانے کا انداز لیکن بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑی عظمت کلام جو ہے اس کے ساتھ، انسان ساتھ ہی معروف بھی ہو، اور زبان و ادب کے اعتبار سے بھی بہت اونچا مقام، یہ ساری کیفیات ہے، اور دل میں اتر جانے والا انداز، دل پر اثر کر دینے والا، یہ ساری خصوصیات جمع ہیں اس کلام کے اندر۔ چنانچہ جب الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تو ایک دفعہ لوگ ہل گئے، سوچنے پر مجبور ہوئے، کیا کلام ہے یہ، اس میں کتنی عظمت کے کتنے پہلو ہیں اور کیسا چونکا دینے والا۔ اور یہی بات ہے جو پہلے بھی وہ شعر میں نے آپ کو سنایا ہے مولانا حالی کا، کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ وہ یقینی، وہ آ کر رہنے والی، وہ شدنی، یعنی قیامت جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے قیامت کو ہم نہیں مان سکتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان جو ہے ہمارے سامنے مرتا ہے کوئی، اس کے بعد اس کے تو اجزاء بھی خاک میں مٹی میں تحلیل ہو جاتے ہیں، دوبارہ کیسے پیدا کیا جا سکتا؟ اور پھر ڈٹائی کے عالم میں وہ کہتے تھے کہ اگر واقعی ایسا ہے، اللہ اس پر قادر ہے، تو ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ دوبارہ زندہ کر کے ہمارے سامنے پھر مانیں گے۔ یہ تھا ان کا ڈٹائی کا انداز۔ تو بہرحال انہیں چوکانے پر، سوچنے پر مجبور کر دیا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا تھا قوم ثمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس کوٹ ڈالنے والی کو۔ اب یہاں پر وہی قیامت کے لیے ایک اور لفظ آ رہا ہے، قارعہ۔ آپ کے اکثر ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ ایک آیت سورہ قارعہ بھی ہے، یہ سورہ حاقہ ہے، اور اس کا آغاز بھی کہاں سے ہوا؟ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اسی اسلوب میں تیسویں پارے کی وہ مختصر صورتوں میں سے ہے، اور وہاں بھی اصل میں مراد قیامت ہے۔ قاریہ کہتے ہیں ایسی زوردار آواز کے دو چیزوں کے ٹکراؤ سے بڑی زوردار آواز پیدا ہو، تو کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی آواز، تو القاریہ، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الحاقہ بھی قیامت کے لیے ہے، القاریہ بھی قیامت کے لیے۔ تو جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، قوم ثمود نے بھی، اور قوم عاد نے بھی اس قیامت کو جھٹلایا تھا۔ اگر تم جھٹلا رہے ہو تو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ یہ بھی تو سوچو، یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے، اس سے بھی کوئی سبق سیکھو۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا، ان کو تو ہلاک کیا گیا ایک۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ، پہلے قوم ثمود کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اس مقام پر جو ترتیب زمانی ہے اس کے مطابق رسولوں کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہ مکس ہو گئے ہیں۔ انہی پانچ چھ اقوام کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، جن پر اللہ کی طرف سے، جن کی طرف پہلے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور رسول ساری زندگی دعوت دیتے رہے اور قوم انکار پر تلی رہی، تو بالآخر جو رسول دھمکی دیتے تھے کہ اگر نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور ہلاک کر دیے جاؤ گے، وہ ان چھ قوموں پر آیا تھا۔ اور قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے بڑی تفصیل سے، مکی صورتیں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں، طویل مکی صورتیں، مثلا سورہ اعراف، سورہ ہود، ایک ایک رسول اور اس کی قوم کا ذکر ایک ایک مکمل رکوع کے اندر، کہیں دو دو رکوعوں کے اندر۔ وہ تفصیل ہے. اور وہاں زمانی ترتیب بھی قرآن مجید نے اس کو برقرار رکھا ہے. سب سے پہلے ترتیب میں آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام, پہلے رسول. اس کے بعد قوم عاد ہے جن کی طرف بھیجے گئے حضرت ہود علیہ السلام, وہ بھی ہلاک ہوئی. اب اس کے بعد جو قوم ابھری ہے وہ قوم سمود, یہ تیسرے نمبر سمود ہے. ان کی طرف بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے بعد پھر قرآن مجید میں جس قوم کا ذکر ملتا ہے وہ ہے قوم لوط. یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں ابھی بھی ڈیڈ سی کے پاس ان کے کھنڈرات موجود ہیں. عربوں کو خوب معلوم بھی تھا, ان کی تجارتی شاہراہ وہیں سے گزرتی تھی. اور وہ جو ہے ادھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر. تو یہ ہے چوتھے نمبر پر. پانچویں نمبر پر ذکر آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا, وہ مدین کی طرف تھے اور وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. اور زبانی ترتیب میں بھی وہ پانچویں نمبر پر آتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, جنہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. یہ چھ رسول ہیں جن کا اور ان کی قوموں کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے. اور سورہ آراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی اسی زمانی ترتیب سے ان کا ذکر آ رہا ہے. یہاں پر ان میں سے پانچ کا ذکر ہے بہت اختصار کے ساتھ اور ترتیب کے بغیر ہے. چنانچہ پہلے فرمایا فَأَمَّا سَمُودُ, تو جہاں تک تعلق ہے سمود کا, قوم سمود کا, جو اس ترتیب زمانی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت نوح اور حضرت ہود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام تھے, ان کی قوم تھی. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, انہیں ہلاک کیا گیا تھا ایک بہت بڑی آفت سے. طاغیہ بڑی آفت, بڑی مصیبت. قرآن مجید میں اور جگہوں پر ذکر ہے کہ ایک بہت خوفناک گڑگڑاہٹ, گونج اور اس کے ساتھ زلزلہ, اور پوری قوم تباہ ہو گئی. کوئی ایک بھی متنفس نہیں بچا. جب بھی عذاب ہلاکت آیا ہے تو کوئی بچہ بھی باقی نہیں رہا اس قوم کا, سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا, وہ پہلے ہی رسول کو حکم ہوتا تھا, وہ ان کو لے کر بستی سے نکل جاتے تھے. یا حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا گیا تھا کہ کشتی بنا لو اور اس میں سوار کر لو اہل ایمان کو, بس وہ بچ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی حفاظت کا اہتمام تھا. وَأَمَّا عَادٌ, اور جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا, فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, انہیں ہلاک کیا گیا تھا ایک ایسی تیز ہوا سے جو انتہائی سناٹے دار ٹھنڈی ہوا تھی اور قابو سے نکل جانے والی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا, اللہ تعالیٰ نے اس تیز ہوا کو ان پر مسخر کر دیا تھا. ایک جگہ فرمایا وہ ہوا جو ہے وہ عقیم تھی, پانچ تھی, اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں تھا. ہوا کے اندر خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہوا خیر سے بالکل خالی تھی, کچھ اس قسم کی تھی. اور وہ سات دن اور سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی. سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما, کنٹینیوس. نتیجہ کیا ہوا؟ فتر القوم فیہا صرعا, تو تم دیکھتے کہ وہاں پر وہ پوری قوم ایسے پچھڑی ہوئی, یعنی گرے پڑے ہیں ہر جگہ جگہ جگہ, کوئی وہاں مرا پڑا ہے, وہاں مرا پڑا ہے. کانہم اعجاز نخل خاویہ, گویا کہ کھجور کے وہ اکھڑے ہوئے تنے ہوں. بڑی قداور اور جسیم قوم تھی, یعنی کھجور کے سوکھے ہوئے, اکھڑے ہوئے, بوسیدہ تنے جیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ان کی لاشیں بکھری پڑی. کوئی ایک متنفس بھی باقی نہیں تھا. قرآن مجید جب تاریخی حالات کے حوالے سے کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر بھی بڑی پریسائز انداز سے معاملہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک مضمون نظر سے گزرا ہے اور لکھنے والا بھی ایک جو ہے وہ عیسائی تھا, محقق تھا, اور ان کی اپنی تحقیق کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام جس دور میں گئے ہیں مصر میں, آپ کو معلوم ہے کہ مصر کے اندر تو فرعونوں کی حکومت تھی, وہاں فراعنہ تھے, اور آج بھی جو مصر کی تاریخ ہے وہ فرعونوں کی تاریخ بڑی محفوظ ہے. مصریوں نے اپنی تاریخ جو ہے اس کو بہت اہمیت دی ہے اور اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو مرتب کیا ہے. وہ آج بھی اس کی بڑی ڈیٹیلز موجود ہیں, مختلف فرعونہ کون تھے, چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا فرعون تھا جو اس وقت تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی, اور جب آپ کو رسالت ملی ہے تو اب اس کا بیٹا جو ہے اس کا کیا نام تھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں محفوظ ہیں. لیکن وہ محقق کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ فرعون مصریوں نے اپنی تاریخ میں نہ حضرت یوسف کا ذکر کیا اور نہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا. وہ اپنی ان تاریخ سے ان دو کو جو ہے وہ انہوں نے گول کر دیا تھا, یعنی پرانی تاریخ جو ان کی چلی آ رہی تھی اسلام سے پہلے سے. اسی میں انہوں نے ایک بات اور کہی کہ تورات کے اندر جو ذکر ہے اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے تورات میں, تو وہاں فرعون کا ذکر ہے کہ وہاں مصر میں اس وقت فرعون کی حکومت تھی. لیکن قرآن جب ذکر کرتا ہے حضرت یوسف کا تو مصر کا تو ذکر کرتا ہے, لیکن فرماتا ہے وہاں کا بادشاہ, وہاں فرعون کا ذکر نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو فرعون کا ذکر ساتھ آ رہا ہے, وہ بھی مصر میں تھے. لیکن قرآن نے ایک فرق رکھا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ذکر کیا بادشاہ کا, فرعون کا ذکر نہیں کیا. اور وہ کہنے لگا کہ یہ چیز ہماری تحقیق کے اعتبار سے جو ہم پہلے ریسرچ کر چکے تھے اس سے بڑی فٹ بیٹھتی ہے, کہ ہماری ریسرچ یہ ہے اور جب ثابت ہو گیا تاریخی طور پر کہ اس زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے ہیں اس وقت فرعونہ وہاں پر نہیں تھے بلکہ ہکسوس کنگز کا دور تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق عرب ورلڈ سے تھا, یہاں کے تھے اور چرواہے بادشاہ کہلاتے تھے, اور یہ کچھ عرصے کے لیے مصر پر قابض ہو گئے تھے یہاں کے لوگ, اور ان کا بادشاہ تھا فرعون نہیں تھا. اور تورات کے اندر فرعون کا ذکر ہے حضرت یوسف کے ساتھ, اس کا مطلب ہے تورات محفوظ نہیں ہے, قرآن نہ صرف محفوظ ہے بلکہ تاریخ کی اتنی باریکیوں کو بھی اس نے محفوظ رکھا کہ جو تو خود مصر والوں نے تو اس کو اگنور کیا, چھپایا ہے, لیکن قرآن نے اس طریقے سے واضح کیا. اور تورات کے ماننے والے بھی, خود بنی اسرائیل کو مصر کی تاریخ سے بڑی دلچسپی ہے, وہ رہے وہاں پر کئی سو سال تک, لیکن وہ بھی اپنی تورات میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف کے دور میں فرعون تھا. اس سے معلوم ہوا کہ تورات محفوظ نہیں ہے اور قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. اس شخص نے, اور وہ مسلمان ہو گیا اسی بنیاد پر, اتنا پریسائز انداز ہوتا ہے قرآن کا ہسٹوریکل فیکٹس کو بیان کرتے ہوئے. تو یہ ایک قرآن کا اس دور کا کھلا معجزہ ہے کہ جو اس دور کے سامنے آیا. تو یہ ہوا چلتی رہی ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل قوم عاد پر. سخرھا علیہم سبع لیالی وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیھا صرعا, تو تم دیکھتے کہ وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کھجور کے, کانہم اعجاز نخل خاویہ, اکھڑے ہوئے تنوں کے مانند زمین پر بکھرے پڑے. فہل ترا لہم من باقیہ, تو کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کسی کو باقی, کوئی ایک بھی بچا ان میں سے؟ یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اب یہ پھر سنایا جا رہا ہے قریش کو کہ یہ بڑی بڑی اقوام تھی, بڑے بڑے سویلائزیشنز تھی, بڑے قوت والے لوگ تھے, تمہاری کیا حیثیت ہے, تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اور ان رسولوں کے اور ان اقوام کا تمہیں معلوم بھی ہے تو اس سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمتفقات بالخاطئه, اور آیا تھا فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے. یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر صرف اتنے سے, فرعون بھی آیا تھا, اس نے بھی انکار کیا تھا رسولوں کا. ومن قبله والمتفقات بالخاطئه, اور جو ان سے پہلے تھے, متفقات بالخاطئه, ان سے پہلے کون تھے؟ وہ بستیاں کو الٹ دیا گیا تھا جو انتہائی خطا کار لوگوں پر مشتمل تھی. مراد کیا ہے؟ قوم لوط. اور قوم لوط واقعی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. تو بہرحال ان سب چیزوں کا قرآن نے لحاظ رکھا, اور ان سے بھی, ان کی بستیوں کے پاس سے بھی گزر ہوتا تھا قریش کے قافلوں کا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. تو انہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی. فرعون نے بھی انکار کیا, قوم لوط نے بھی انکار کیا. فأخذهم أخذة رابية, تو ہم نے پکڑا انہیں, بہت سخت پکڑنا, گرفت کی ہم نے انہیں انتہائی سخت انداز سے پکڑنا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية, بے شک ہم ہی تھے کہ جس وقت پانی حد سے تجاوز کر گیا تھا تو ہم نے تمہیں اٹھایا تھا ایک چلتی ہوئی کشتی میں. آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ کس کی طرف ہے. وہ پانی جب حد سے تجاوز کر گیا, یہ سیلاب وہ جو قوم نوح پر آیا تھا, پچھلی ایک آیت کے اندر دو رسولوں کا ذکر آ گیا ہے, دو رسولوں کے اقوام کا. اس ایک آیت کے اندر اب آ رہا ہے قوم نوح کا ذکر, جو اور سب سے آخر میں آ رہا ہے, حالانکہ ترتیب میں یہ سب سے پہلے ہے. اس مقام پر قرآن مجید نے اس کو آگے پیچھے کیا ہے, لیکن اور مقامات سے اس کی ترتیب واضح ہو جاتی ہے. تو انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية, جب حد سے بڑھ گیا تو یعنی حد سے بڑھ گئی پانی کی, تو پھر ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں سوار کیا تھا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک چلتی ہوئی کشتی میں. لنجعلها لكم تذكرة, تاکہ ہم اس کشتی کو رکھیں تمہارے لیے یادگار کے طور پر. وتعيها اذن واعيه, اور تاکہ محفوظ رکھیں ان کو سننے والے کان, ان واقعات کو یاد رکھیں سبق آموزی کے لیے. یہ واقعہ بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچا لیا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا اس حالات میں, غرق کر دیا. یہ ان کو قریش کو جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے کہ یہ وہ قوم ہیں جن کو تم جانتے ہو اور واقف بھی ہو اور ان کے انجام سے سبق سیکھو. انہوں نے بھی انکار کیا تھا آخرت کا, تم بھی انکار کر رہے ہو آخرت کا, لہذا ذرا اپنا انجام جو ہے اس کا خیال کرو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, تو جب پھونکا جائے گا سور میں اور وہ ایک ہی بار کا پھونکنا ہوگا, تو ایک ہی آواز ہوگی اور سب کے سب ختم. یہ نفخہ اولا ہے. وحملت الارض والجبال, اٹھایا جائے گا زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی. فدکتا دکتا واحدہ, اور ایک ہی بار ان کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا. اب وہ کیا سما ہوگا, بہرحال اللہ تعالی کی قدرت. پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی. وہ میدان حشر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہی ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ یوم حساب ہوگا, کسی شاعر نے کہا ہے. تو بہرحال تو شور محشر بھی یہیں سے اٹھنا ہے اور حساب بھی یہاں ہونا ہے, ایک رائے ہے اور اس میں وزن ہے. یہیں سے نکلیں گے اور پھر ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے, تمہارا جسد پھر اسی کے اندر مل جائے گا اور پھر یہیں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے دوسری بار, تارتن اخرا. تو بہرحال سب اونچ نیچ برابر ہو جائے گی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں, میرا رب انہیں بکھیر دے گا اڑا کر, جیسے خاک اور راک اڑائی جاتی ہے پہاڑ اس طرح اڑیں گے. فَيَذَرُهَا قَعْنْ صَفْصَفَا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا, پھر زمین میں تمہیں کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی, پھر ایک ہی چٹکل میدان ہوگا, سب برابر ہو جائے گا. تو بہرحال فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, اٹھایا جائے گا اس زمین اور پہاڑ کو. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور پھر پٹک دیے جائیں گے وہ ایک ہی بار, کوٹ کر رکھ دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, یہ وہ دن ہے کہ وہ واقع ہو کر رہے گی, واقع ہونے والی, اس کو کہا گیا الحاقہ, واقع ہو کر رہنے والی. شدنی, حاقہ کا لفظ جو ہے حق سے ہے, جو سب سے بڑی حقیقت ہے. تم انکار کرتے رہو کہ اتنا ہی وہ حقیقت ہے اور وہ حقیقت تمہارے سامنے آ کر رہے گی، واقع ہو کر رہے گی. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، آسمان اس دن پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل بکھرا بکھرا سا ہوگا، پھس پھسا ہوگا، مختلف ترجمے کیے گئے ہیں. اس وقت جب دوبارہ ہماری آنکھ کھلے گی، اب یہ وقت جو ہے قیامت کا اس کا ذکر ہو رہا ہے، بہرحال وہ کیفیت کیا ہوگی اس وقت ہم اس کو صحیح طور پر جج نہیں کر سکتے، البتہ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ ان الفاظ کا مشتاق کیا تھا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اب یہ گویا کہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب دوبارہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ زندہ دوبارہ کرے گا اور پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے کناروں پر، کیفیت ہم نہیں جان سکتے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، یعنی آسمان کے کناروں پر ہوں گے، ہمیں کیسے نظر آ رہے ہوں گے اس وقت جیسے آسمان کے کناروں پر ہیں فرشتے پھیلے ہوئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر آٹھ، آٹھ ہیں کوئی غیر معمولی فرشتے جو اسی کام پر معمور ہیں اور وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب قرآن مجید کے ان الفاظ پر ہمیں ایمان رکھنا ہمارا لازمی ایک شرط ہے، پورے قرآن کو مانیں گے جیسے کہ کہا گیا، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہوگی، اس کی تعویل، اس کی اصل جو نوعیت ہے وہ اسی وقت سامنے آئے گی. بس جیسا ہے ہوگا ایسا ہی، ہم یقین کریں کہ جیسا لکھا ہے ایسا ہوگا. ہاں ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے، اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ وہی بات ہے. تو اس وقت بھی اس کی کوئی خاص تعویل کرنا کہ نہیں اس کی شکل یوں ہوگی، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ متشابہات، آیات متشابہات میں سے، اس دور کے حالات کو ہم اس وقت پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کچھ کہا گیا وہ حق ہے، اور جب ہم اس دور سے گزر رہے ہوں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کہا گیا تھا وہ واقعیت تھا. یومئذ تعرضون، وہ دن کے جب تم سب پیش کیے جاؤ گے، حاضر کر دیے جاؤ گے عدالت میں. یہ قیامت کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہے، لیکن فصاحت اور بلاغت ہر جگہ آپ کو ایک مختلف انداز ملے گا، وکیبلری الگ ملے گی، مفہوم الٹیمیٹ مفہوم ایک ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، ایک مضمون ہوتا ہے لیکن اس کو بیان کرنے کے بے شمار اسالیب، پیرایا بیان. چنانچہ اس کا بھی حد ہے، قیامت کا ذکر بار بار آ رہا ہے ان صورتوں میں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر انداز مختلف ہے، اسلوب مختلف ہے، الفاظ کا چناؤ مختلف ہے، الٹیمیٹ مفہوم ایک ہے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن کے پیشی ہو جائے گی تم سب کی اور کوئی شے تمہاری جو ہے وہ چھپی نہیں رہے گی، سارے راز کھول دیے جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال باہر کرے گی، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اندر سینوں کو بھی کریدا جائے گا، راز بھی اگلوا دیے جائیں گے، کوئی شے مخفی نہیں رہے گی، تمہاری کوئی بات وہاں پر چھپی نہیں رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ لوگ کہ جن کو دیا جائے گا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، وہ کہیں گے کہ آؤ ذرا پڑھو میرا اعمال نامہ دیکھو. یعنی جیسے انسان کی نفسیات تو وہی رہتی ہے نا، ایک خوشی ملی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو کہ یہ مجھ پر انعام ہوا ہے، مجھے یہ مقام ملا ہے. بچے کی بھی نفسیات ہوتی ہے، تو ہم تو اللہ کے مقابلے میں بچے ہی ہیں، اچھا رزلٹ آئے گا تو ایک ایک کو دکھا رہا ہوگا، آگے بڑھ کر دکھائے گا. تمہارا لوگ فخریہ جو ہے اب اس میں، وہ خوشی کے اس عالم میں کہیں گے کہ آؤ دیکھو میرا، پڑھو یہ میرا اعمال نامہ ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ مجھے حساب کے اس دن سے ملاقات کر کے رہنی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے اور جنہیں کامیاب قرار دیا گیا، وہ تھے کون؟ یہ پھر وہی مضمون آ رہا ہے جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً ان تمام صورتوں میں آیا ہے۔ جنت میں کون جائے گا، کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کو مانے اور پھر تقویٰ کی زندگی گزارے۔ بات وہی ہے، انداز مختلف ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا گمان رہتا تھا، یقین رہتا تھا ہر وقت دنیا میں رہتے ہوئے کہ ایک دن اس حساب کے دن مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میں نے زندگی گزاری تھی اس خیال کے تحت، بھولا نہیں تھا آخرت کو دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان کو یاد رہے گا تو پھر اسے خیال بھی آئے گا کہ حساب اللہ کو میں جواب دے سکوں گا، عدالت میں پیشی تو ہونی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان آخرت کو مانتے سارے پوچھا جائے کہ آخرت پر ایمان ہے، قسمیں کھا کر کہیں گے ایمان ہے، لیکن آخرت یاد کس کو رہتی ہے، خیال کس کو ہے؟ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا یہ ایک بالکل اور ہی مسئلہ ہے، یہ تو پھر لاکھوں میں کوئی چند ایک ہی ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابی فہو فی عیشت راضیہ، یہ ہوگا من پسند عیش آرام میں۔ یہاں تک مختصر آیا، کچھ دو الفاظ اور بھی ہیں، دو تین آیات اس کے حوالے سے، تفصیلات اور قرآن مجید میں اور مقامات پر، سورہ رحمان میں ہم نے کافی پڑھی ہیں، سورہ واقعہ میں ان کا ذکر تھا۔ لیکن جو بات سورہ سجدہ میں آئی ہے اس کا حوالہ بھی میں نے دیا کہ یہ ساری نعمتیں تو ابتدائی نزول ہیں، جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر ہے، یہ نعمت ہے، جو انسان کو راحت ہے، اس کے سارے تصورات۔ لیکن اس سے بیونڈ جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جو اصل نعمتیں ہیں، اس تک تو کسی انسان کی عقل اور فکر اور سوچ کی رسائی تک نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ اپنے پاس سے اصل نعمتیں عطا کرے گا، یہ تو ایک فوری ریوارڈ ہے، اور یہ تو ہے ہی ہے، اور وہ جو کچھ چاہو گے ملے گا۔ فی جنت عالیہ، وہ ہوں گے بلند و بالا باغات کے اندر، قطوفہا دانیہ۔ اب اس کے اندر وہ صرف ایک منظر کشی ہی نہیں ہے، جو الفاظ کا استعمال ہے اور جو اس کے اندر حسن ہے، تراکیب کا، جو عربیوں کو گھائل کر دیتا تھا کہ ہاں نہیں، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ قطوفہا دانیہ، جو جنگل، وہ باغات جو ہوں گے وہاں پر پھلوں کے، ان کے خوشے، ان کے جو ہے پھل بالکل قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی انسان کے ہر وقت اس کی رسائی میں ہوں گے، جو کہ انسان چاہتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی چاہت کی ہیں۔ کوئی پھل تو لگا ہوا ہو اور انسان کی وہاں تک رسائی نہ ہو، تو بس پھر وہ اس وقت تو انسان جو ہے ایک کیفیت محسوس کرتا ہے بے بسی کی۔ لیکن پھل بھی ہیں اور رسائی میں بھی ہیں۔ قطوفہا دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو بے کھٹ کے، رچتا پچتا۔ اور یہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر اچانک پورا اندازی سے نہیں ہوا کہ یہ اہل جنت ہیں اور یہ اہل جہنم ہیں۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو گزرے ہوئے دنوں میں جو کچھ تم نے کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ دنیا کے اندر جو تمہیں بھیجا گیا تھا اس عالم دنیا میں، اس کے اندر جو کچھ کارگزاری کی تھی، اس کا یہ الٹیمیٹ ریزلٹ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ، وہ کہے گا کہ کاش کہ یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے پتہ ہی نہ ہوتا میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی جو ہے وہ فیصلہ کن ہو چکی ہوتی، میں دوبارہ اٹھایا نہ گیا ہوتا. اب جو بھی حسرت کے انداز ہو سکتے ہیں وہ ساری حسرت بھرپور طور پر اس شخص کے اندر آئے گی، کاش ختم کر دیا گیا ہوتا، موت پر ہی خاتمہ ہو جاتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال جس پر مجھے بڑا بھروسہ بھی تھا اور جس کے لیے میں بے قرار رہتا تھا کہ اور مل جائے، کچھ کام نہ آ سکا. حلق عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میری بڑی حکومت بھی رہی ہے، بڑے اختیارات بھی رہے ہیں، سب کچھ مجھ سے چھن گیا، بالکل بے بس اور لاچار ہوں یہاں پر. یہ ہے جو وقت آنا ہے پوری نوع انسانی کے لیے آنا ہے. خذوہ فغلوہ، اب اس پر جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ پکڑو اسے، یعنی جو بھی گناہگار ہیں، مجرم ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں، اللہ کے سب سے بڑے دشمن شیطان، اس کی تہذیب کو اختیار کیا ہے، اس کے نظام کو جو ہے تقویت دی ہے، پکڑو اسے. فغلوہ، اس کے گلے میں توک ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اسے آگ کے ڈھیر پر اٹھا کر پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کا طول 70 گز کا ہوگا، اس زنجیر میں اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، دلی یقین نہیں تھا اسے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی دوسرے کو آمادہ بھی کرنے پر تیار نہیں تھا. یہ اصل میں یہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم مانیں، اعتراف کریں کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور اس کی بندگی میں زندگی گزاریں، جو اس نے کہا جس طریقے سے گزارو ویسے گزارو. تو اس کا معاملہ یہ نہیں تھا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اور دوسرا حق حقوق العباد ہے، بندوں کے بھی حق ادا کرو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ اس کے اندر بھی صفر ہے. اور اکثر دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں وہ دونوں طرف ان کا جو ہے وہ خانہ خالی ہوتا، دل کے بھی سخت، مال اور دولت سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ کسی غریب کو، مسکین کو، بے بس انسان کو تڑپتا دیکھ کر بھی دل پسیجتا نہیں. اللہ تعالیٰ بچائے اس انجام سے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج ایسے شخص کے لیے کوئی دوست نہیں ہے یہاں گرم جوش. ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں ملے گا کھانے کو ایسے لوگوں کو مگر غسلین. جھرجھری آتی ہے، غسلین جو ہے وہ زخم اور پیپ اور اس کا جو لکوڈ نکلتا ہے، یہ غسلین، یہ دیا جائے گا انہیں خوراک کے طور پر پینے کی. لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے، یعنی یہ جو کچھ ان کو پیش کیا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو خطا کار ہیں، گناہ کار ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. سورہ حاقہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اور یہ تذکیری نوعیت کے سارے بیانات ہیں، اور جمعے کا اصل مقصد بھی تذکیر ہے. وہ ایمان جو ہمیں زبانی حاصل ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر گہرا اتر جائے، وہ تازہ ہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ایمان حقیقی ہے اس دولت سے ہمیں سرفراز فرمائے. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. اس وقت پاکستان کے دو صوبوں میں آپریشن کلین اپ جاری ہے. بلوچستان میں مداخلت کاروں کا صفایا کیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. علیحدگی پسندوں پر کاری ضرب لگائی گئی ہے جو وقت کا تقاضا تھا. کراچی میں بھتہ خور اور جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے، جس کی وجہ سے مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں. نیب اور رینجرز نے سندھ میں کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف سٹیپ لیے ہیں، کاروائیاں کی ہیں، اور اس سے کرپٹ عناصر کی حوصلہ شکنی بھی ہوئی ہے. کرپشن جو ہے آپ کو معلوم ہے ہماری قوم کا روگ بن چکا ہے، لہذا یہ کام جاری رہنے چاہیے، بڑے خوشائن کام ہیں جو ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اب اچھی توقعات بھی وابستہ کی جانے لگی ہیں کہ حالات شاید بہتر ہوں گے۔ کوئی مسیحا کی ہمیں ضرورت تھی، شاید وہ مسیحا ہمیں مل گیا اور اس کے ذریعے یہ سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ بالخصوص سیکولر طبقات بہت خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں، اور ان کے اطمینان اور خوشی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ سارا اصلاح کا کام دین اور مذہب کے عنوان سے نہیں ہو رہا۔ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اسلام میں یہ چیزیں غلط ہیں، دین کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، بلکہ ایک قومی لیول پر، ایک دنیا میں جو نارمز ہیں ان کے حوالے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ جو آج تقاضے ہیں دنیا میں قومی ترقی کے، قومی خوشحالی کے۔ چنانچہ وہ توقع لگا رہے ہیں، اور اعلی عدلیہ کے حالیہ فیصلوں سے بھی کچھ نظر آ رہا ہے کہ ملک کے نظریاتی تشخص کو اب بالکل ہی ثانوی حیثیت دی جائے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، قرارداد مقاصد کیا تھی، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہاں پر جو ہے شریعت نافذ ہونی چاہیے وغیرہ، یہ چیزیں ہمارے ہاں جو ہیں اب وہ پس پردہ چلی جا رہی ہیں، اور کچھ اس دور میں جو فیصلے بھی ہوئے ہیں اعلی عدالتوں کے، ان میں ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کا صاف رجحان نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ دستور کے بنیادی ڈھانچے کے سوال پر جو 21ویں ترمیم کے حوالے سے سوال اٹھا تھا کہ یہ جو ترمیم ہے اس کے اندر جو اب شہریوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے دستور کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، لگتا ہے کہ بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے۔ یہ بات سپریم کورٹ تک گئی ہے، اس نے ایک ورڈکٹ دے دیا، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی چیزیں دستور میں تین ہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان جمہوری ملک ہے، جمہوریت۔ نمبر دو، جمہوریت میں بھی پارلیمانی نظام ہوگا، یہاں پر یہاں کے صوبوں کا معاملہ احساس ہے کہ اس کو پارلیمانی نظام ہی سوٹ کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یہ دستور میں اگر کوئی بنیادی چیزیں ہیں تو وہ ایک جمہوریت کا تصور، ایک پارلیمانی سسٹم کا تصور ہے، اور تیسرے اعلی عدلیہ کی برتری۔ یہ تین چیزیں بنیادی ہیں، باقی کوئی بنیادی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرارداد مقاصد کہاں گئی؟ کلاز 2A کہ اس ملک میں حاکمیت اللہ کی ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ کہاں گئے؟ تو اس کا اسلامی تشخص ہے وہ اب پس پردہ جا رہا ہے، اور اعلی عدلیہ کے فیصلے، اگرچہ اس حوالے سے سوال نہیں کیا گیا تھا، لیکن فیصلوں کے اندر جو رجحان نظر آ رہا ہے وہ اس کے اسلامی تشخص کو بیک گراؤنڈ پر رکھنے کا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بہت خوفناک ہے۔ ہم جو جس انداز سے دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ کہ دنیا میں اور قومیں جیسے ترقی کرتی ہیں، ہمیں بھی اسی طرح، وہی ہماری بھی بنیاد ہے ترقی کی اور خوشحالی کی اور پاکستان میں امن و امان کی، اور اسلام وغیرہ وہ تو اضافی چیز ہے، اگر وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ حقائق کو جھٹلانے والی بات ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام کے حوالے سے حکیم الامت مصور پاکستان وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقوام مغرب کی طرف دیکھ کر انہوں نے ترقی کی، کیسے 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 کی ہے، کیا پیرامیٹرز تھے، کیا اصول بنائے، ہم بھی وہاں سے جا کر سیکھیں، وہاں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں اور وہ وہی لا کر یہاں اپلائی کریں تو ہم بھی ترقی کریں گے۔ 100 سال پہلے اقبال نے اس فکر کی تردید کی ہے سخت ترین انداز۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، دنیا کی باقی اقوام کی مضبوطی ملکوں کی کیا ہے؟ وطن، وطنی قومیت، ملک، نسب۔ ہاں ہم فلاں نسل کے لوگ ہیں، جرمن۔ جرمنوں نے ترقی کی کس بنیاد پر؟ جرمن ریس، یہ نسل برتر ہے، لہذا میں دنیا میں آگے بڑھنا ہے، اس جذبے نے انہیں آگے کر دیا۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، یہ اس ملک کی، اس کا استحکام صرف اور صرف مذہب اور دین کی قوت سے ہوگا، کوئی اور شے اس کی بنیاد نہیں۔ لہذا کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، اگر ہم نے اس طرف پیش قدمی نہ کی اور ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ سیکولرزم کی طرف اس ملک کو اور دھکیلا، تو بدترین انجام کے لیے تیار رہیں، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، یہ ساری چیزیں بالکل عارضی ثابت ہوں۔ ہاں اس بنیاد پہ کریں گے تو وہ پختہ ہے، پیچھے پھر اللہ کی مدد ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے ہم غداری کر کے اور بے وفائی کر کے اور سمجھے رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، بھول جائیں۔ اور اس نظریہ پاکستان سے اور اسے اور قرارداد مقاصد، اس سے انحراف اصل میں اعلان ہے کہ اس کو نکالا جائے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی کے پی کے ایک وزیر تھے، غالباً حاجی عدیل صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے نام میں سے اسلامی نکالو، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کے لفظ اسلامی بڑا کھلتا ہے۔ ہم نے اسلام کو ویسے تو دیش نکالا ہوا ہے، لیکن اس نام کے اندر بھی بہت کھل رہا ہے۔ تو یہ والی جو سوچ ہے، یہ اگر پروان چڑھے گی تو بہرحال اس ملک کی خیر نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے خیر کا راستہ ایک ہی ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ دنیا میں غلبہ اور سر بلند ہے مسلمانوں تمہیں رہو گے اگر تم واقعی سچے مومن ہوئے۔ اس کا انحصار اور کسی چیز پر نہیں ہے سوائے ایمان اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا۔ اس یہ جو معیار ہے، مطلوب ہے، اس پر تم رہے، دنیا میں سر بلند رہو گے، اللہ کی مدد حاصل رہے گی، اور کوئی بنیاد تمہاری نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ارباب اختیار اور اقتدار کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلکہ پوری قوم کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔